खुले आँख सल्ले आला कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے, اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا. تو نیت کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر, پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک انشاءاللہ ہم پڑھا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, بسا اوقات انسان کبھی دکھوں میں اور غموں کے اندھیروں میں ایسا گر جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کو صرف اور صرف مایوسی نظر آ رہی ہوتی ہے, نا امیدی نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن ان حالات میں اللہ پاک اپنے بندوں کو ایک سبق عطا فرماتا ہے, ایک راستہ عطا فرماتا ہے, اور ایسی شخصیات کو رول ماڈل کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے کہ جن کو فالو کرنے کے بعد انسان کی زندگی سے نا امیدی ختم ہو سکتی ہے, مایوسی ختم ہو سکتی ہے, کہ جب ایسی کیفیت ہو جائے کہ انسان دکھوں میں, دردوں میں, غموں اور پریشانیوں کے حالات میں جکڑ جائے اور ان اندھیروں میں جب آ جائے تو اس عالم میں ہمیں انبیاء کرام کی سیرت نظر آتی ہے. آج ہم جس نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنے پیارے نبی علیہ السلام ہیں کہ جن کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے, نا امیدی کو ختم کرنا ہے, مایوسی کو ختم کرنا ہے, حالات کیسے بھی ہوں ایک ذہن بنا کے رکھنا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو, تم اکیلے نہیں ہو, پریشانی آئی ہے, دکھ آئے, درد آئے, کچھ بھی حالات ہیں, لیکن تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں, تمہارا خالق تمہارے ساتھ ہے, تمہارا مالک تمہارے ساتھ ہے, تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. اس وقت میں یہ ڈھارس بنتی ہے کہ انسان اکیلا نہیں ہے, پھر یوں انسان اپنے آپ کو ایک طاقت دیتا ہے, اپنے آپ کو ہمت دیتا ہے, اور انسان حالات جیسے بھی ہوں مقابلہ کرتا ہے. پیاری ہستی کا نام ہے یونس علیہ السلام. سبحان اللہ, حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت پر ہمارا یہ ٹاپک رہے گا, اس پر آج ہم بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ, علم دین کا ڈھیر و خزانہ بھی ہاتھ آئے گا, اور وہیں پر اللہ پاک کے ایک پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہمیں علم حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. آئیے مدنی چل کے راجی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور انشاءاللہ مبلغین منچ پر تشریف لاتے ہیں, اور پھر ہم پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے. پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے, کلام بھی سنتے ہیں, اور انشاءاللہ ٹاپک حضرت سیرت حضرت یونس علیہ السلام, اس پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے. آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ نقیب عارف مدنی ہوں گے. نقیب بھائی کو ہم مرحبا کہتے ہیں جی, ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے نقیب بھائی؟ ماشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے ساتھ قاسم مدنی ہوں گے جی, مرحبا کہتے ہیں قاسم بھائی کو بھی, ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے قاسم بھائی؟ ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. بلال مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی, مرحبا کہتے ہیں بلال بھائی کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے حکیم خلیل بھائی, مرحبا کہتے ہیں حکیم صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ویورز کو آپ کا انتظار ہوتا ہے کہ جمعے والے دن, پچھلے دنوں مدینہ شریف میں پچھلے جمعۃ المبارک کو میسج آیا کہ کافی ٹائم ہو گیا خلیل بھائی کی زیارت نہیں ہو رہی, اور آپ کی زیارت ہو گئی پچھلے جمعہ کو. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن.
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین،
اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون،
جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین،
اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون،
اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ۔
اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ،
اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون،
اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو۔
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوا اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے۔
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔
اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں۔
صدق اللہ العظیم۔
اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ دامن جڑا رہے گا، قرآن کا دامن جب پکڑی رکھیں گے انشاءاللہ، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اللہ نے چاہا دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ آئیے مدنی چل کے ناظرین کلام کی طرف بڑھتے ہیں، خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنتے ہیں جی۔
صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبیاں دا سردار مدینے، امت دا خار مدینے، جنوں تکیا دل نہیں رجدا، او ساری دنیا وچ نہیں لبدا جیڑا ملدا پیار مدینے۔ میرا نیازی اے جی کردا علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
مجھے ہر سال تم حج پہ بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پہ بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا مدینہ بھی بلانا رسول اللہ، بلانا مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول، او مدینے اجازت بھی عنایت یا رسول، حج کا موسم آ گیا حجاج نے باندھی کمر، میرے حج کی بھی کوئی ہو جائے صورت یا رسول، چل پڑے جانِ رحمت یا رسول، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ حج کا مہینہ، ٹوٹ جائے نہ دل کا مہینہ، المدد تاجدار مدینہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ، رسول اللہ، بقیہ پاک ہو آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ۔ میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ، دل ویران گجلوں سے بسانا یا رسول اللہ، دنیا میرے دل سے مٹا دینا، مجھے اپنا ہی دیوانا، ہمیں اپنا ہی دیوانا بنانا یا رسول اللہ، محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، ہمیں اپنا ہی دیوانا بنا لو یا رسول اللہ، مناظر بے وفا دنیا کے وہ سب دور نظروں سے، تصور میرا ہے گلیا یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانا بنانا یا رسول اللہ، پائے غسل برا احمد رضا مرشد ضیاء الدین عطا ہو عشق و مستی کا خزانہ یا رسول اللہ، عطا ہو عشق و مستی کا خزانہ یا رسول اللہ، خزانہ یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو رسول اللہ، پے شبیر شبر فاطمہ حیدر مدینے میں کہاں سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں مجھے ہر سال تم حج پر بلانا رسول اللہ حضور ایسا کوئی انتظار ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو چاہے کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے ساڈے وال پیاریا نگاہاں کدوں ہونیاں دسو حضور ہے دعاواں کدوں ہونیاں مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ یہ گندا ہے نکما ہے یہ جیسا جیسا تمہارا ہے تو ہی عطا راسی کو نبھانا یا رسول نبھانا یا رسول اللہ لگا دے گو سینے سے آقا جو ہوتا نہیں لگانے کے قابل تمہیں بدکار واسی کو نبھانا یا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ بلانا مدینہ بھی
اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ سعادتیں ہم سب کا بھی مقدر فرمائے اور زندگی میں بار بار یہ سعادت اللہ پاک حج کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے. یقیناً جس نے ایک مرتبہ حج کیا نا پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ حج کی کیفیت کیا ہے, حج کی لذت کیا ہے, حج کا سرور کیا ہے. حج کی حج میں اگر کوئی تھکاوٹ ہے نا وہ تھکاوٹ بھی مزہ دیتی ہے, وہ سکون ملتا ہے, وہ یادیں اتنی لطف اندوز ہیں سبحان اللہ کہ طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے سبحان اللہ. اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم پروگرام بھی کریں گے اللہ نے چاہا, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہیں باقاعدہ حج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ ہم لے کر چلیں گے. بہرحال آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیرت حضرت یونس علیہ السلام. آج حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے, آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے, آگے بھی آپ نے مزید مکمل دیکھنا ہے. اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا کچھ تعارف اور کچھ سیرت انشاءاللہ ہم بلال بھائی سے سنتے ہیں. کیا فرمائیں گے بلال بھائی, حضرت یونس علیہ السلام کا کچھ تعارف بھی فرمائیں اور کچھ سیرت کے گوشوں پر بھی گفتگو فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حضرت یونس علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت بنیامین کی اولاد میں سے ہیں نا, اور ان کی سیرت میں آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اتنا مصروف عمل رہا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کی زبان ہر وقت تر رہا کرتی تھی، اور معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جا رہے تھے، تو اس ٹائم حضرت یونس علیٰ نبی جینا والی صلاۃ والسلام کو دیکھا کہ یہ ایک اونٹنی پر سوار ہیں، اور اس اونٹنی نے حضرت یونس علیہ صلاۃ والسلام نے اونی جبہ پہنا ہوا ہے، اور ان کی زبان پر تھا لبیک اللہم لبیک، اور حضرت یونس علیٰ نبی جینا والی صلاۃ والسلام کا ذنون جو لقب ہے وہ اس وجہ سے پڑ گیا تھا کہ حضرت یونس علیٰ نبی جینا والی صلاۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا، تو اس لیے ان کا لقب ذنون پڑ گیا. اور ان کی سیرت کے متعلق کسی سے سوال ہوا کہ کیا کوئی چلتی پھرتی قبر ہے، تو اس کا جواب دیا گیا جی ہاں، جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ دریا میں تیرتی، تو وہ ایک چلتی پھرتی قبر کی طرح تھی. اور 10 جانور ایسے ہیں شاہ جی کہ جو جنت میں داخل ہوں گے نا، تو اس میں لکھا ہے کہ ایک وہ مچھلی بھی ہے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ نبی جنا والی صلاۃ والسلام رہے تھے.
کیا بات!
تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، نبی کی برکت سے وہ مچھلی بھی انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگی،
انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا، یہاں پر ہم نے یونس علیہ السلام کا، قاسم بھائی، ہم نے واقعہ سنا اور بہت زیادہ مشہور بھی ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہیں. یہ واقعہ کیا ہے مچھلی کے پیٹ والا، کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، یا مچھلی والا جو واقعہ ہے اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی نبی ہے وہ کسی نہ کسی خاص قوم یا بستی کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ یہ تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سرکار خود فرماتے سلتو الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا.
جی.
اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یونس علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے مبعوث کیا، یہ ملک عراق کا ایک علاقہ موصل، وہاں ایک بستی تھی اہل نینوا.
جی.
وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا کہ وہاں کے لوگ بڑے گناہ گار تھے اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، تو رب ذوالجلال نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا اور آپ کو وہاں پر مبعوث کیا اور فرمایا کہ انہیں نیکی کی دعوت دیں. جبکہ دوسری جو روایت ہے تاریخ ابن اساکر کی، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ بیت المقدس کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، جب آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، تو ایک فرشتہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا کہ اہل نینوا کی طرف چلے جاؤ اور ان کو جا کے نیکی کی دعوت دیں، اور جو وہ بت پرستی کر رہے ہیں اس سے منع کریں، ان سے روکا جائے. تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بستی کی طرف جاتے ہیں اہل نینوا، اور وہاں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے اس سے ان کو منع کرتے تھے. جب انہوں نے اپنے علاقے والوں کو، اپنی بستی والوں کو نیکی کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا، تو قوم والوں نے بات نہیں مانی، آگے سے معادلہ جھٹلایا اور ہٹھ درمی پر اڑے رہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اس قوم کو نیکی کی دعوت دی، بت پرستی سے منع کیا، لیکن یہ بت پرستی سے منع بھی نہیں ہو رہے اور نیکی کی دعوت یہ بھی قبول نہیں کر رہے. تو رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے یونس، دوبارہ اپنے بستی والوں کے پاس جاؤ اور انہیں جا کے نیکی کی دعوت دو، اور اگر تو یہ نیکی کی دعوت قبول کرتے ہیں، بت پرستی سے منع ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ انہیں بتا دو کہ آپ پر عذاب آئے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن کا فرمایا کہ 3 دن کے بعد آپ پر عذاب آئے گا، کہ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ مانی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول نہ کیا، نیکی کی دعوت کا حکم نہ مانا. علاقے والوں نے آپس میں یہ بات مشورہ کیا کہ دیکھتے ہیں کہ اگر آج کی رات حضرت یونس علیہ السلام ہماری بستی کے اندر موجود رہیں تو عذاب نہیں آئے گا، اور اگر یہ ہماری بستی سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا مطلب ہے عذاب آئے گا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے، اور اہل نینوا کا یہ اعتقاد تھا آپ پر کہ آپ جھوٹ کبھی نہیں بولتے. پھر وہ دیکھتے ہیں رات کو اہل نینوا کے حضرت یونس علیہ السلام آدھی رات کو اپنا ایک تھیلا اٹھاتے ہیں، ایک بستر، اس میں کچھ چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں اور بستی سے جدا ہو جاتے ہیں.
جی.
جب آپ بستی سے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے جب آثار دیکھتے ہیں اہل نینوا، تو وہ اپنی بیویوں، عورتوں اور بچوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں اور جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. تو رب ذوالجلال ان کو معاف فرما دیتا ہے اور ان پر یہ عذاب ٹل جاتا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو یہ جو عذاب ٹلنے والی بات یہ معلوم نہ تھی، اور وہاں کے جو اہل نینوا کا یہ وہاں کی اس قوم کا اور وہاں کے قبیلے کا یہ تھا کہ جس شخص کے بارے میں پتہ چل جاتا یہ جھوٹا ہے اس کو یہ قتل کر دیتے تھے۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی تھے، لیکن انہیں یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور ان کی سچی توبہ کرنے کی وجہ سے ان کا عذاب دور کر دیا۔ تو آپ پھر اس قوم سے چل دیے اور دریائے دجلہ اس طرف روانہ ہو جاتے ہیں، جس دریا کے اندر مچھلی تھی، مچھلی میں آپ جاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں آپ سکونت اختیار کرتے ہیں،
عظیم معجزہ سبحان اللہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔
جب آپ دریائے دجلہ کے پاس جا رہے تھے تو آپ اپنے ساتھ آپ کے دو شہزادے تھے اور آپ کی بیوی تھی، آپ وہاں پہنچے اور کشتی والوں سے کہا کہ ہم نے یہ دریا عبور کر کے دوسری جگہ جانا ہے۔ کشتی والوں نے کہا بھائی اس کشتی کے اندر تو صرف ایک فرد کی جگہ ہے، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنی زوجہ محترمہ کو اس کشتی میں سوار کیا اور ان کو روانہ کر دیا۔ اب وہاں دریائے دجلہ کے قریب ہی آپ کے ایک شہزادے دریا کے بالکل قریب آتے ہیں، وہاں پر گرتے ہیں اور پانی کے اندر ڈوب کے آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔
اللہ
اچھا، اور دوسرے شہزادے ان کو ایک بھیڑیا آتا ہے اور وہ نگل لیتا ہے، یعنی وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، وصال کر جاتے ہیں۔ تو بڑے اللہ پاک کے صابر نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، عرض کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی میری کہ میرے دونوں بیٹے چلے گئے۔ خیر آپ نے پھر ایک کشتی پکڑی اور اس میں بیٹھے اور دریائے دجلہ کا سفر شروع کر دیا۔ جب کشتی دریائے دجلہ کے درمیان پہنچی
جی
تو کشتی وہاں پر رک گئی، اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک ایسا فرد کوئی اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کشتی میں کہ جو اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام تھا۔ اب جو حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا والی بستی سے تشریف لے کے آئے تو وہ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی آپ وہاں سے چل دیے تھے۔ تو کشتی والوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے اتار کے سمندر میں دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ اب جب کشتی والوں نے پہلی بار قرآن اندازی کی تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔
صحیح،
پھر دوبارہ کشتی والے قرآن اندازی کرتے ہیں، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو آپ اپنے دل کے اندر ہی سوچنے لگے کہ میں ہی اپنے آقا یعنی اللہ عز و جل کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ قرآن اندازی ہوتی ہے تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام خود ہی وہاں کشتی والوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مجھے دریا میں ڈال دیں اور اپنا سفر آگے روانہ اپنا سفر شروع کر دیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو جب حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے لگے، جب کشتی کا اوپر والا حصہ یعنی سب سے پہلے والا وہاں سے جب آپ کو دریائے دجلہ میں ڈالنے لگے تو ایک مچھلی آتی ہے اور بہت بڑا منہ کھول کے کنارے کے ساتھ کشتی کے ساتھ آ جاتی ہے۔
صحیح،
تو پھر کیا کرتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والے پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی بیک سائڈ پہ وہاں پر ہم دریا میں ڈال دیں۔ وہاں پر جاتے ہیں، پھر کشتی اپنا مچھلی منہ کھول کے آ جاتی ہے
جی،
پھر آپ کو کشتی کے درمیان میں لایا جاتا ہے دائیں طرف، پھر آپ کو جب دریائے دجلہ میں ڈالتے ہیں تو پھر وہی مچھلی منہ کھول کے وہاں پر آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اس کی دوسری جانب درمیان کی، وہاں پر جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے اپنا دریا کے اندر ڈالتے ہیں تو مچھلی منہ کھول کے آ جاتی ہے۔ اب جب کشتی والوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی اپنا دریا میں ڈالتے تو یہی مچھلی منہ کھول کے آ جاتی ہے
جی،
تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر اب کشتی والوں کو فرمایا کہ مجھے آپ دریا میں ڈال دیں، جہاں بھی جائیں گے یہی کشتی یہی مچھلی آگے ہوگی۔ پھر جب حضرت یونس علیہ السلام کو اس دریا کے اندر ڈالنے لگے تو جب ڈالا تو وہ مچھلی منہ کھولتی ہے اور آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو رب ذوالجلال کی طرف سے مچھلی کو حکم ہوتا ہے کہ میرے نبی کو کسی قسم کی اذیت یا تکلیف نہیں دو گے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم ارشاد فرما دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے جب پیٹ میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی اور یہ فرماتے تھے کہ اے اللہ تو نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا اور میں تین اندھیروں کے اندر ہوں، ایک پانی کا اندھیرا، دوسرا رات کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔
اللہ،
اور پھر وہاں پر بہت زیادہ گریہ و زاری کرتے یہاں تک کہ جب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں تھے اور وہاں جو دریا میں ریت یا جنات موجود تھے وہاں کی تسبیح کی آوازیں آپ سنتے تھے
جی.
جب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اور دریا کے اندر وہاں ریت کے ذرات کو دیکھا کہ وہ رب ذوالجلال کی تسبیح کر رہے ہیں
جی.
دیگر جنات جو پانی کے اندر ہوتے ہیں ان کو دیکھا کہ وہ رب ذوالجلال کی تسبیح کر رہے ہیں تو آپ بھی تسبیح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور خود فرماتے تھے عرض کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میں ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بناؤں گا جس سے پہلے کسی نے سجدہ گاہ نہیں بنائی. آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر سجدہ کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے.
کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ وہ کہ جس میں حضرت یونس علیہ السلام اہل نینوا کی طرف جاتے ہیں موصل شہر اور پھر وہاں علاقے والوں کو اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں. ایک طرف وہ لوگ کہ جو غیر خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ حق کی طرف بلانے والے, اللہ پاک کی ذات کی طرف بلانے والے, اور پھر ایک آزمائش کا ایک سلسلہ چلتا ہے. نقیب بھائی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ انسان مختلف آزمائشوں میں گرا ہوتا ہے, تکلیفوں میں آتا ہے, پریشانیوں میں آتا ہے. تو ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ بس انسان کی زبان سے نا بہت سے شکوے شکایات اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے بھی معاذ اللہ وہ بیان کر رہا ہوتا ہے, تکلیف پہنچے گی, درد ہوگا یا کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو وہ اس طرح کے اسباب اختیار کرتا ہے, معاذ اللہ وہ شکوے شکایات پر اتر آتا ہے. کیا یونس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں صبر کا درس نہیں ملتا؟ کیا ان کی زندگی سے ہمیں تحمل کا درس اور اللہ پاک کی ذات پر اعتماد کا درس نہیں ملتا؟ کیا کہیں گے آپ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی کا ایک مقولہ ہے, کریم رسول اللہ واللہ اکرم فہل فقیر بین الکریمین یحرم. کہا کہ اللہ بھی کریم ہے
جی
اور رسول اللہ بھی کریم ہے
اللہ,
اور بندہ ان دو کریموں کے درمیان محروم کیسے رہ سکتا ہے؟
اللہ اکبر, اللہ اکبر.
جب اس کا رسول کریم, اس کا رب کریم ہے
جی,
تو اصل بات ہے کہ بندے کی سوچ اور نظریہ کیا ہے
جی.
جب اسے پتہ ہے کہ آزمائشیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے آسائشیں دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے
جی,
تو بندہ ان آزمائشوں اور آسائشوں سے نکل آتا ہے
جی.
اور آسائشیں اور یہ ہر دونوں چیزیں صدا نہیں رہتی, جیسے وہ ایک مشہور جملہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا, کسی بادشاہ نے کہا کہ ایسا جملہ لکھ دو
جی,
جب خوشیوں میں دیکھوں تو پھر تفکر کی کیفیت پیدا ہو, سوچوں کہ بھائی یہ خوشیاں ہمیشہ نہیں رہنی
جی,
اور غموں میں دیکھوں تو غم دور ہو جائیں
جی.
تو وزیر نے لکھ دیا کہ ہاذ الوقت سیمضی, یہ وقت ان قریب گزر جائے گا.
اللہ اکبر.
تو کوئی بھی وقت ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جو کتاب ہے زندگی کی اس پہ آزمائشیں آسائشیں نعمتیں سب کچھ لکھا ہوا ہے
جی.
ایک پیج نہیں ہونا چاہیے زندگی کی کتاب میں, وہ ہے نا امیدی.
واہ.
آزمائشوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ آگے بڑھ نہیں سکتا, ترقی نہیں کر سکتا, بس زندگی رک گئی ہے. آزمائشوں کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ تبدیل کرنا ہے. اس چیز کو اگر ہم یونس علیہ السلام کی سیرت میں دیکھتے ہیں, اب قرآن پاک میں دیکھیں, یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں چار جگہ آیا ہے اور دو جگہ آپ کے القابات ذکر ہیں, ایک ذنون اور دوسرا صاحب الحوت.
ذنون
کا مطلب بھی ہے مچھلی
جی,
اور حوت بھی مچھلی کو
جی.
تو ذنون کا مطلب مچھلی والے اور صاحب الحوت کا مطلب بھی ہے مچھلی والے. اب اس پورے میں آپ دیکھیں کہ بندہ دیکھتا ہے نا آزمائشیں آتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میں میرے اعمال کیسے ہیں, میں کر کیا رہا ہوں
جی.
وہ یہ کہتا ہے جیسے اکثر لوگ صبح دکان کھولتے ہیں اور دکان کھول کے اگر ان کی گاہکی نہ ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں صبح کس کا منہ دیکھ لیے. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی تھی, میں نے اللہ کو راضی کرنے والا کون سا کام کیا, جس ٹائم رزق تقسیم ہو رہا تھا اس ٹائم تو میں سویا ہوا تھا
جی.
اب وہ اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھ رہا
جی.
اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز سے آپ کا ذکر فرمایا, وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.
واہ واہ.
فرمایا یونس ضرور رسولوں میں سے ہیں.
سبحان اللہ,
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسی و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان. فرمایا کہ ہم نے وحی کی, اب جو رسول ہے اس پہ وحی آتی ہے
جی,
اور ہم نے وحی کی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے دوسرے نبیوں کی طرف, جیسے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی ہے
جی,
اور اللہ نے نبیوں کے نام گنتی کروائے, ان میں ایک یونس علیہ السلام کا نام آیا
جی جی.
پھر اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ وہ اسماعیل و یسع و یونس و لوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ.
سبحان اللہ.
اور حضرت اسماعیل, حضرت یسع, حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا ہم نے انہیں عالمین پہ فضیلت دی ہے. اب یہاں عقیدہ کیا ہے کہ کوئی غیر نبی کتنے ہی بڑے مقام پہ پہنچ جائے
جی,
وہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا
جی.
غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا یہ کفر ہے.
اللہ اکبر.
یہاں یہ ذکر ہوا. اب دیکھیں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہے کہ آپ نے قوم کو کہا کہ 3 دن کے اندر اگر عذاب نہیں آیا نا تو تم مجھے سزا دینا یا میرے خلاف کچھ بھی سازش کرنا, جیسے وہ سازش کر رہے تھے
جی.
آپ نے 3 دن کا ان کو بتایا کہ عذاب آئے گا
جی.
اب قوم کو پتا تھا کہ یہ سچ بولتے ہیں, اور انہوں نے جیسے بیان ہوا کہ اگر یہ نکل گئے تو سمجھ لینا عذاب آئے گا,
عذاب آئے گا.
سورہ یونس میں جو ذکر ہوا ہے نا, یہ ہمیں سکھانے کے لیے بہت کچھ اس کے اندر ہے. یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی خاصیت ہے کہ عذاب کے آثار آ جانے کے بعد, عذاب آ جانے کے بعد واپس گیا ہو.
اللہ اکبر.
ایک بار عذاب آیا ہے تو واپس گیا نہیں, لیکن اس قوم نے ایسی توبہ کی اتنی سچے دل سے اور اتنی کامل توبہ کی, کیونکہ توبہ کے ساتھ تلافی بھی ضروری ہے, اور انہوں نے تلافی کیسی کی کہ اگر کسی کی ایک اینٹ بھی غصب کی ہوئی تھی
جی,
اور اس پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا, اور اس اینٹ کو انہوں نے اپنی بنیاد میں لگا دیا ہوا تھا, گھر بن گیا تھا, انہوں نے گھر کو ڈھا کے ختم کر کے, دیوار کو ختم کر کے, وہ اینٹ بھی نکال کے مالک کو پہنچائی.
اللہ اکبر.
اور حضور
اللہ
نے حدیث میں فرمایا ہے کہ بندہ جب اعتراف کر لیتا ہے
جی
کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے.
اللہ
نے اب سورہ یونس میں فرمایا جب انہوں نے ایسی کامل توبہ کی اتنے مضبوط طریقے سے کہ اتنا, یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ اینٹ کو بنیاد سے نکال کے دے دیا. کہا کہ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین, کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ذلت کا, رسوائی کا عذاب ان سے دور کر دیا اور ان کو مہلت دے دی جینے کی. اب یونس علیہ السلام کی قوم اتنے سچے طریقے سے توبہ کرتی ہے, تو ہمیں آزمائشوں کے وقت اپنے اعمال پہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ
بالکل
آزمائشیں آ رہی ہیں, اس میں میرے عملوں کا کیا حال ہے اور میرے اعمال کیسے ہیں.
بالکل.
بندہ کہہ رہا ہے دنیا میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور حالات میرے قابو میں نہیں آ رہے
جی,
تو وہ اعمال بھی تو دیکھے, اعمال کیسے ہیں. جیسے کسی نے کہا حجاج بن یوسف سے کہ تم اتنے ظالم بادشاہ ہو, تم نے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا ہے, حضرت عمر کی حکومت کو دیکھو اور دوسرے صحابہ کی حکومت کو دیکھو, اور تم اتنا ظلم کرتے ہو. اس نے 2 لفظ ہی جواب دیا, اس نے کہا تم ابو ذر جیسے رعایا بن جاؤ, میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں گا.
اللہ اکبر.
تو اپنے اعمال بھی تو بندہ دیکھے.
اصل مسئلہ یہی ہے نقیب بھائی کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی نظر آتا ہے, اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا. ہم دوسروں کی ٹو میں تو لگے رہتے ہیں, اپنے اعمال کی فکر نہیں کرتے، اپنے بارے میں ہم غور نہیں کرتے، میری زندگی کیسی گزر رہی ہے، مشکلات آئی ہیں. بڑی پیاری نقیبے نے جو گفتگو کی نا کہ جس وقت ہم دیکھتے ہیں کوئی دکان صبح کھولتے ہیں تو ہم یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار دکان میں بکری نہیں ہو رہی، یعنی کوئی بندہ نہیں آ رہا، کچھ سامان خریدنے والا نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا. ابھی بھی ہم لوگوں پر ڈال رہے ہوتے ہیں، دوسروں پر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے آج میں جب نکل رہا تھا تو فلاں کو دیکھ لیا، فلاں کو دیکھ لیا. حالانکہ یہ بدشگونی ہم کر رہے ہوتے ہیں، جائز نہیں ہے یہ بدشگونی کرنا. اچھا، ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمیں فکر اپنے اعمال کی کرنی ہے نا. مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، کیفیات ہوں، دکھ ہوں، درد ہوں، کسی حال میں بھی اللہ پاک کی ذات سے غافل تو نہیں ہونا، اللہ پاک کی یاد کی طرف. کیا پیارا حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت سے درس ملتا ہے کہ یا اللہ میں وہاں پر سجدہ کروں گا جہاں پر کوئی سجدہ نہیں کرے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کی طرف آتے ہیں. تو کیا ہمیں عبادت کی طرف نہیں آنا چاہیے؟ میں چاہوں گا بلال بھائی، حضرت یونس علیہ السلام کی جو عبادات ہیں، عبادت ہے، آپ کی ریاضت ہے، اس کو ہم کچھ ڈسکس کریں تاکہ ہمارا ذہن بنے، مشکلات کیسی بھی آئیں، پریشانیاں کیسی بھی آئیں، ہم کم سے کم اتنا تو ہو کہ اللہ پاک کی ذات سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ پاک کی عبادت سے ہم دور نہ ہو جائیں. کیا فرمائیں گے آپ؟
شاہ جی، جیسا ابھی نقیب صاحب بات کر رہے تھے، اس سے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، ایک مقولہ ہے فرد سے معاشرہ بنتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، جیسے ابھی دکان والے کو دیکھ کر کے میری بکری نہیں ہو رہی، میں نے صبح صبح کس کی زیارت کر لی، کس کو دیکھ لیا؟
زیارت تو نہیں کی پھر اس نے،
دیکھ لیا یعنی کہ. تو اگر ہم
زیارت کہتے ہیں نا، بڑے اچھے بندے کی زیارت کیا، لگتا ہے دل اچھا گزر جائے گا، جب وہ کہتے ہیں نا یار پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا ہے، پھر ماذا اللہ بڑے جہاں کے افراد اور جہاں کی کیفیات اور پھر اسی کے الفاظ کے ساتھ یاد بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ امان.
تو اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے نا کہ بھائی میرے اعمال صحیح ہیں یا نہیں،
جی،
دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں، اگر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اور حضرت یونس علیہ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کے حوالے سے ہے کہ آپ علیہ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کھانے سے قبل 300 دفعہ اور سونے سے قبل 300 دفعہ 300 رکعت نماز ادا کیا کرتے. اب کم سوتے تھے اور کم کھاتے تھے، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے نبیوں میں آپ علیہ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا شمار ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت یونس علیہ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، اگر میرے اور تیرے درمیان آگ کا سمندر ہوتا تو میں تیرے شوق کی وجہ سے آگ میں بھی داخل ہو جاتا.
اللہ اکبر.
یعنی کہ یہ اتنا عبادت کا شوق، اتنا عبادت کا جذبہ حضرت یونس علیہ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تھا. تو ہمیں بھی حضرت یونس علیہ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام کی سیرت سے عبادت کو سیکھنا چاہیے. اور حضرت یونس علیہ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مچھلی کا واقعہ جیسا کہ ہمارے قاسم بھائی نے بتایا، تو جب مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس تشریف لائے، واپس باہر آئے، تو اس کے بعد ان کی طبیعت کے اندر کافی خاموشی آ گئی تھی، بہت زیادہ خاموش رہا کرتے. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ مچھلی کے پیٹ سے واپس آنے کے بعد اتنا خاموش کیوں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بولنے کی وجہ نے ہی تو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تھا. تو اور آپ اعلیٰ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کے اندر بالکل بھی تکلف نہیں تھا. آپ اعلیٰ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا کون شخص میرے پاس آ رہا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں کوئی دو مہمان حاضر ہوئے، تو ان کے پاس روٹی کے ٹکڑے اور کچھ سبزیاں تھیں، تو پیڑ سے توڑ کر وہ سبزیاں اور روٹی کے ٹکڑے لا کر رکھ دیے کہ آپ یہ کھا لیں. یعنی کہ کوئی تکلف وغیرہ نہیں کیا، صرف اور صرف زندگی کا جو مقصد تھا وہ تھا رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور شوق اور جذبہ بھی حضرت یونس علیہ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں یہی بتاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے.
ایک پہلو تو جس طرح آپ گفتگو فرما رہے ہیں تکلف نہیں فرماتے تھے، دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مہمان نواز کتنے تھے.
ایسا ہی
یہ بھی تو آپ کی سیرت کا کتنا حسین پہلو ہے. ایک تو یہ نا کہ آپ کے پاس جو ہے آپ تکلفات میں نہیں پڑ رہے، یہ بھی آپ کی خوبی ہے کہ تکلفات میں بسا اوقات بندہ وہ اتنا بوجھ میں آ جاتا ہے، قرض کے بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے کہ پھر انسان کمر سیدھی کرنے جوگا نہیں رہتا. بسا اوقات حکم بھی یہی ہے نا کہ اتنا صدقہ نہ کرو کہ بعد میں تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ تکلفات میں نہیں پڑ رہے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کی چوکھٹ پر آنے والا وہ خالی نہیں جاتا، آپ کی چوکھٹ پر آنے والا بھوکا نہیں جاتا، آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں اور ہمیں یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بہترین انداز میں یہ ملتا ہے کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوبصورت انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے. پھر مہمان نوازی کے شریعت مطہرہ نے جو آداب بیان کیے ہیں, جو ایک انداز بیان کیا ہے مہمان کے ساتھ, انداز کیسا ہونا چاہیے, ایک سلوک کیسا ہونا چاہیے, بہترین پہلو ہیں. دین اسلام کو جب ہم پڑھتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں پھر یہ اندازہ ہوتا ہے, اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ دین متین پر عمل کرنا بہت آسان ہے اور دین اسلام نے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں اور دین اسلام حسین دین ہے, خوبصورت دین ہے, اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. پھر اسلام کا حسن پڑھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کر کے بھی بتایا کہ یہ انداز اس طرح اپنانا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پہ تو دیکھیں, جب حضور کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے تو ہمیں تو انبیاء کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ خالی نہیں جاتے ہیں, ایک دودھ کا پیالہ ہو اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صفا کے چپوترے پہ پڑھنے والے صحابہ کرام جو علم دین حاصل کیا کرتے تھے, انہیں ایک دودھ کا پیالہ بھی کفایت کرتا ہے. کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ کچھ افراد آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, بھوک ہے یا ایسی کیفیت ہے, تنگ دستی ہے, حضور کی بارگاہ میں کوئی کھجوروں کا تحفہ آتا ہے, حضور اٹھاتے ہیں تو ان کو عطا فرما دیتے ہیں. حضور کے غلاموں کا بھی انداز یہی ہے. تو ہمیں جہاں پر اپنے آپ کو تکلفات میں نہیں ڈالنا, وہیں پر یہ انداز بھی اپنانا ہے کہ ہم نے آنے والے کو رسپیکٹ دینی ہے, آنے والے کو احترام کی, عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے اور مہمان نوازی کرنی ہے. اب جس کی جتنی استطاعت ہے, اب ایک بندہ ہے کہ جو کروڑوں کا مالک اور کہے بھائی آ جاؤ آپ, سوکھے ٹکڑے کھا کے آپ جاؤ, یہ بھی نہیں. اللہ نے آپ کو جتنا دیا آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں گے تو آپ دیکھیں اللہ پاک کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے. مرحل آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے, حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت کے مختلف گوشوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, جہاں پر عبادت اور ریاضت پر گفتگو ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کیا پیاری شان کے مالک ہیں, عبادت اور ریاضت سے آپ مالا مال ہیں, اللہ پاک کی نبی ہیں اور وہ تو وہ ہستی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے, آنے والوں کے لیے, قیامت تک کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے آپ کی سیرت, آپ کی زندگی. اللہ کرے کہ ہم آپ کی سیرت کو فالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا, یہاں حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہترین پہلو یوں بھی کہیں کہ آپ کے ساتھ نا ایک چیز خاص ہے, کبھی بھی کوئی بات ہوگی یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح جو ہے اس کا ذکر آئے گا. وہ تسبیح کیا ہے, وہ انداز کیا ہے, کیا فرمائیں گے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح کے حوالے سے قاسم بھائی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے واقعہ سنا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے.
جی
اچھا, جب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام جاتے ہیں تو تقریباً 40 دن, اس کے اندر مختلف قول بھی ہیں, 3 دن کا بھی ہے, 7 دن کا بھی ہے, 20 دن کا بھی ہے, لیکن جو زیادہ معتبر قول وہ یہ ہے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہیں. اور جب آپ مچھلی کے پیٹ میں رہیں
جی
تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کی
جی,
اور آپ مستجاب الدعوات بھی تھے کہ یعنی آپ دعا فرماتے تھے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتا تھا.
سبحان اللہ.
اور پھر آخر یہ آزمائش ختم ہوگی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے وہاں پر جنات اور دیگر مخلوق کی وہ تسبیحات سنی اور وہ چیزیں دیکھی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اب جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ پر غم طاری ہو گیا, وحشت محسوس ہونے لگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, بڑی مشہور یہ دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
جی
اس کا آپ نے جب ورد کیا یہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کی تو رب ذوالجلال نے آپ کو اس آزمائی سے نجات عطا فرما دی. اب یہ جو دعا ہے قرآن پاک کے اندر کہ جس جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی, اب اس کی فضیلت ہے, مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے, کتاب الدعا کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اللہ پاک کے اس اسم آدم کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ جس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور اگر کوئی سوال کرے تو رب ذوالجلال اس کو عطا کرتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا بندہ پڑھے تو رب ذوالجلال اس دعا کی برکت سے اس کی دعا قبول بھی فرماتا ہے اور جو سوال کرے وہ رب ذوالجلال عطا بھی کرتا ہے۔
کیا بات ہے!
اب صحابی رسول ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ تو خاص نہیں، یہ عام مسلمان بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ مشہور یہی ہے کہ مشہور اور حقیقت بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے تھے، تبھی اس آزمائش سے رب ذوالجلال نے نجات عطا فرمائی۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا دیگر مسلمان بھی کر سکتے ہیں؟
جی،
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے ان کو غم سے نجات بخشی اور مومنین کو اسی طرح نجات عطا فرماتے ہیں۔
واہ واہ!
مراد یہ ہے کہ یہ دعا عام مسلمان بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ دعا جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
جی،
تو رب ذوالجلال اس دعا کی برکت سے اس کی دعا قبول فرمائے گا اور جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا سوال اس کو عطا فرمائے گا۔
کیا بات ہے جی! اللہ پاک
شاہ صاحب، یہ دیکھیں کہ جو یہ آیت ذکر کی گئی اور یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی تسبیح کا ذکر ہوا، قرآن پاک میں سورہ صافات میں فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، فرمایا اگر یہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو یہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔
اللہ اکبر!
جب تسبیح کی اور صرف 3 بار تسبیح آپ نے کی ابھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیسا فرمایا ہے، اور اس تسبیح کے الفاظ پہ اب غور کریں گے تو کیا ہے؟ لا الہ الا انت، مانگنے کا طریقہ
سکھا
رہے ہیں۔
کیا بات ہے!
کہ پہلے اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے۔
واہ واہ!
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک رب مجھ سے بیجا ہوا۔ اچھا، یہاں ایک خوبصورت بات یہ کہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، جب عذاب کی آپ نے نشاندہی کی نا، عذاب آئے گا،
جی،
قوم ایک بزرگ کے پاس اکٹھی ہو کے چلی گئی۔
صحیح!
بزرگوں کے پاس، اولیاء کے پاس جانا یہ پرانا طریقہ ہے،
جی،
کہ لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے اور ان سے مدد لیتے، رہنمائی لیتے، التجائیں کرتے۔ وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ اس طرح عذاب کی خبر دی گئی ہے اور یونس علیہ السلام قوم سے چلے گئے ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کریں۔ حالانکہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے اور ایک کامن سی بات ہے، توبہ کیسے کرنی ہے، لیکن اللہ والوں کے لفظوں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب یونس علیہ السلام کی قوم کے اس بزرگ نے ان کو تسبیح کیا سکھائی، کہا یوں عرض کرو اللہ کی بارگاہ میں، یا حیو حین لا حیا، ویا حیو یا محی الموتا، ویا حیو لا الہ الا انت، اللہم انا ذنوبنا قد عظمت وجلت، انت اعظم منها واجل، افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ۔ پہلے اللہ کی حمد ہے کہ یا اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اس وقت سے زندہ جب زندگی کسی کی تھی نہیں،
جی،
اور تو ہمیشہ رہنے والا، تو مردوں کو زندگی دینے والا ہے، زندہ کرنے والا ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر انہوں نے اقرار جرم کیسے کیا ہے؟ اللہ بے شک ہمارے گناہ بڑے ہیں اور ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، لیکن تیری عظمت بہت بڑی ہے،
جی،
تو بڑا کریم ہے، تیری کریمی بہت بڑی ہے، تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ کر جس کا تو اہل ہے۔
اللہ اکبر!
وہ معاملہ ہمارے ساتھ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں، تو اپنی کریمی کو دیکھ۔ جب بندہ اقرار کرتا ہے نا، ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ میں نے اور ایک بزرگ نے، ہم نے کسی ایک اہم معاملے میں اکٹھے دعا کی،
جی،
دعا کی قبولیت کے آثار نظر آئے،
جی،
تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یہ ان بزرگوں کی دعا کی وجہ سے ایسے ہوا ہے، لیکن دل سے آواز آئی کہ ابن جوزی تو اپنے گناہوں کو جانتا ہے، جو تو نے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کو ذکر کر کے کہا ہے نا, وہ رب معافی مانگنے پہ بڑا خوش ہو جاتا ہے.
کیا بات ہے, واہ واہ,
تیری اس معافی مانگنے پہ یہ کرم ہوا ہے.
کیا بات اللہ.
اب یہ جو آیت کے آخری حصے میں الفاظ آئے نا, کیا وزن نون ذہبا مغادبا فظن اللہ نقدر علی فنادا فی الظلمات, یہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہے ہیں کہ جی آپ غضب سے بھرے ہوئے جب قوم سے نکلے
جی
اور گمان کیا کہ اب ہم یعنی اللہ ہم مجھ پہ تنگی نہیں کرے گا, تو پھر جب وہ مشکل میں آ گئے, آزمائش میں آ گئے, تو انہوں نے پکارا کسے؟ رب کو پکارا ہے. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مطلب کیا ہے, جب پھنس جائے نا اور آزمائش آ جائے پھر رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے, پھر لو رب سے لگانی ہے, یاد رب کو کرنا ہے, ذکر رب کا کرنا ہے, وہ رب کھولنے والا ہے مصیبتوں کو.
یہ اعتقاد جو ہے یہ اللہ کرے نقیب بھائی, یہ اعتقاد ہم سب کو نصیب ہو جائے کہ کوئی بھی مشکل آئی ہے, کوئی مصیبت آئی ہے, کوئی پریشانی آئی ہے, اس دکھ درد پریشانی تکلیف سے, اس نقصان سے بچانے والی ذات خالق کائنات کی, اللہ پاک کی ذات ہے جو ان مشکلات سے بھی انشاءاللہ ہمیں نکالے گا. کچھ کالز ہیں, آئیے کال لیتے ہیں.
میرا نام نبی بشتاری ہے, میرا تعلق بلوچستان سے. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سناتا ہوں. حاجیو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کبھی تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو. جزاک اللہ خیر, میری اور میری والدین کے لیے دعائے مغفرت فرمائے.
اللہ پاک آپ کی, آپ کے والدین کی, ہماری, ہمارے والدین کی, سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اگلی کال لیتے ہیں.
شہر یار اتاری بندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں. خلیل بھائی کی مدد مرحبا. خلیل بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟
جی خلیل بھائی,
کلام تو سبھی پسند ہوتا ہے.
اچھا
کلام یہ, باقی جو مجھے جو ان کا سوال ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ, ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ.
کیا بات,
اس کو
زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں آپ, ماشاء اللہ. چلے آج سنیں گے بھی آپ سے. کریے اگلی کال لیتے ہیں.
میرا نام ام ہانیہ تاریہ ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو یہ سناؤں گی, رب کے اسباب کا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو. جزاک اللہ خیرہ.
آمین آمین آمین, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی اگلی کال لیتے ہیں.
اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ خلیل بھائی کی آمد مرحبا. خلیل بھائی سے یہ عرض ہے کہ گنٹھیا کی بیماری کا علاج بتا دیں اور پرہیز بھی بتا دیں.
جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی کال لیتے ہیں.
فرشدار بات کر رہا ہوں فیصلہ باد سے. کات کی فرمائش ہے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ لیتے ہیں جی, خلیل بھائی مشورہ بھی دیں گے اور انشاءاللہ لیتے ہیں. اگلی کال لیتے ہیں.
محمد فیضان اتاری پل منڈا کھڑی شریف میرپور کشمیر سے عرض گزار ہوں. خلیل بھائی سے عرض یہ ہے کہ یہ والا کلام سنا دے. حاک مدینہ ہوتی میں حاک سار ہوتا. جزاک اللہ خیرہ.
آمین 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 ویا کا. اگلی کال لیتے ہیں.
میرا نام محمد فراز ہے, میں صبح سندھ ضلع سانگھڑ سے ہوں. شاہ صاحب میری نعت کا اس کلام بھائی سے یہ عرض گزار ہے, میرے کو یہ سنا دیں. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے
سنا دیں. آمین 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 بھیا کا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی اگلی کال لیتے ہیں.
قمر زمان اتاری پنڈ دانا خان ٹوبا سے. میری خلیل بھائی کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. کیا کہنا کیا کہنا, اتار کی ہمت کیا کہنا. جزاک اللہ خیرہ.
آمین بھیا کا, خوش رہیں جی, آباد رہیں. زین اتاری ہیں صفدر آباد سے. ثاقب بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی. آج کا موضوع بہت کمال ہے, میری آپ سے اور نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے۔ امتحانات کے لیے دعا کہا ہے، والدین کے لیے اللہ کامیابی عطا فرمائے، والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اچھا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اچھا جی، ایک میسیج ہے خلیل بھائی سے کہ میرے ہاتھوں کی انگلیاں خراب رہتی ہیں، یعنی جب بھی خارش ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں پانی والے، خارش کرتے کرتے وہ دانے پھٹ جاتے ہیں اور پھر پانی پھیل جاتا ہے اور پورا ہاتھ خراب ہو جاتا ہے۔ کافی دیر ہو چکی ہے مگر آرام نہیں آ رہا، اس کا کوئی حل بتا دیں، کیا کروں؟ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے کہ میرے والد صاحب کو 10 دن پہلے ہارٹ اٹیک آیا ہے، اب طبیعت بہتر ہے، ڈاکٹرز نے انجیوگرافی کے بعد بتایا کہ 2 نالیوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے اور 1 نالی درمیان سے بند ہے، جس کے لیے بائی پاس کا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ خلیل بھائی سے مشورہ لینا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اچھا جی، ایک اور میسیج ہے، پتے میں پتھری کا کوئی علاج بتا دیں، اور جگر پر اور پتے کے اوپر چربی کا بھی کوئی حل بتا دیجیے۔ فراز نظامی بھائی سیگمنٹ کرتے ہیں، 25واں سیگمنٹ ہے ان کا، اور کہتے ہیں ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ جان آتا ہو۔ بلال بھائی، کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ جان آتا ہو۔ جی قاسم بھائی، آپ بھی سنا۔
جان و دل، ہوش و خیرت، سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان
سامان گیا۔ چلیں جی، کہہ رہے ہیں جی 1 مہینہ پہلے میرے والد صاحب کو فالج ہوا ہے، فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ کا شکر کافی بہتر ہیں، ہاتھ میں درد رہتا ہے اور بایاں ہاتھ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی علاج بیان کر دیں جی۔ اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا، راولپنڈی سے میسج آیا، اللہ سلامت رکھے جی۔ خلیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ علاج بھی سنتے ہیں اور انشاءاللہ کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ جی خلیل بھائی، علاج بھی انشاءاللہ سنتے ہیں اور پھر کلام بھی سنتے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہماری مریضوں پر نظر رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہڈیوں کے بخار کے حوالے سے ہے، تو اس کے لیے منقہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جیسے 2-4 منقے اگر دن میں استعمال کرتے رہیں، 2-3 صبح لے لیں، شام لے لیں، رات لے لیں، تو یہ بھی مفید ہے۔ ایک باقاعدہ اس کا ایک نسخہ بھی ہے مختصر سا، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، خاک سیر کے نام سے، خاکسی بھی کہتے ہیں، خاک سیر بھی کہتے ہیں، یہ حکیموں کی دکان سے یہ چیز مل جاتی ہے، تو یہ آپ لے لیں 6 گرام۔ اسی طرح سے گلو خشک، گلو گاف لام واو، گلو خشک، یہ خشک لکڑی ہوتی ہے، ایسے جیسے چھوٹی چھوٹی آپ کو ملیں گی لکڑیاں، گلو خشک کہتے ہیں، یہ 6 گرام یہ لے لیجئے، 6 گرام خاکسیر۔ اور اسی طرح سے ایک اور جڑی بوٹی ہے جس کو کہا جاتا ہے کٹکی، کاف ٹے کاف، یہ کٹکی، تو یہ 6 گرام۔ اور منقہ جو ہے، منقے جو بڑی کشمش ہوتی ہے، یہ آپ 5 لے لیں، تو اس کو 1 گلاس پانی کے اندر پکا لیا جائے، جب پک پک کر یہ اچھی طرح سے، جیسے اچھی طرح پک جائے، 1 کپ پانی رہ جائے تو اس کو اتار کر اس کو صبح شام جیسے 2 بار اس طرح سے بنا لیں اور اس کو پئیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو اندر کا بخار ہے ہڈیوں کا وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ زیادہ نہ کر سکیں تو منقہ بھی انشاءاللہ اس میں کافی ہوگا۔ اور اسی طرح سے مٹھوں کا، جب مٹھے آتے ہیں، مٹھے موسمی کی طرح ایک پھل ہوتا ہے گرین کلر کا، تو یہ بھی بخار کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے
پتھری کے لیے بھی کافی مفید ہے، ایسا ہے؟
یوں نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ کہ جب مریض ہے اس کو چیک اپ کے بعد ہی اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا مفید ہے، زیادہ وہ بخاروں میں مفید ہے۔
اچھا،
گرمی کے جو معاملات ہوتے ہیں اس حوالے سے
صحیح۔
اسی طرح سے گٹھیے کے حوالے سے تھا، ان کو چاہیے کہ یہ ایک علاج میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اسگند کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، یہ آپ لے لیں 100 گرام، اور سنگھاڑے آتے ہیں وہ 100 گرام لے لیں، خشک سنگھاڑے۔ اور نمبر 3 چوب چینی کے نام سے بھی ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، لکڑی سی ہوتی ہے، وہ سخت ہوتی ہے، تو یہ آپ لے لیجئے، اگر شوگر نہیں ہے تو 100 گرام اس میں مصری ملا لیں۔ تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے کوٹ کے پیس کر جو ہے رکھ لیجئے، صبح شام 1-1 چمچ لیں، تو یہ گٹھیا کے حوالے سے بھی مفید ہے، جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی مفید ہے۔ اور اس میں چاہیں تو ایک چیز اور شامل کر لیں، سرنجان شیریں، تو یہ بھی 100 گرام لے کے اس میں مکس کر لیں، اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے، گٹھیا وغیرہ کے لیے مفید ہے۔ تو ایسے مریضوں کو جو پرہیز کے اعتبار سے ہیں، وہ یہ ہے کہ بڑے کا گوشت ہے، کلیجی ہے، پائے ہیں، اور تلی چیزیں ہیں، بیکری کے آئٹم ہیں، مٹھائی کے جو آئٹم ہوتے ہیں وہ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ مزید مسوڑوں میں جو درد رہتا ہے تو اس کی وجوہات عام طور سے مادی چیزوں کا استعمال کرنا بھی ہوتا ہے، تو گوبھی، بینگن، بھنڈی، اروی، آلو، چنے ماش کی دال وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے جو ہے پرہیز کیا جائے۔ اور جن کے مسوڑوں میں درد رہتا ہے بادی پن کی وجہ سے، یا خاص طور سے بڑے کا گوشت کھا لیں گے تو بھی ایسا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کر لیں، ایک چمچ سرسوں کا آئل لے لیں۔ جن کے مسوڑوں میں درد ہوتا ہے، مسوڑے پھولے رہتے ہیں، تو ان کو یہ مفید ہوگا۔ ایک چمچ سرسوں کا تیل لے کے اس میں تھوڑا سا نمک ملا لیں، لاہوری نمک جو ہوتا ہے وہ پسا ہوا، وہ ملا لیں، تو پھر اس کو مسوڑوں پر ملیں، تو کچھ دیر میں مسوڑوں میں جو فاسد جیسے پانی ہوگا تو وہ نکل جائے گا، تو انشاءاللہ اس میں درد میں افاقہ ہوگا۔ اسی طرح سے کمر کے درد کے حوالے سے تھا، کمر کے درد کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ سنگھاڑا اور مکھانے، یہ دو چیزیں لے لیں، خشک سنگھاڑا اور مکھانے کے نام سے ایک، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، ایک تو مکھانا ہوتا ہے میٹھا میٹھا جو کھاتے ہیں وہ نہیں، ایک دوسرا مکھانا ہوتا ہے، تو یہ حکیموں کے یہاں سے آپ کو مل جائے گا، تو یہ لے لیجئے، تو ان دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں
جی،
اور اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ کمر کے درد میں بھی مفید ہوگا۔ جیسے ہم وزن لے لیں 100-100 گرام اور ایک ایک چمچ صبح شام پانی سے یا دودھ سے لے لیجئے۔ اسی طرح سے اٹے کھایا ہے تو اس میں اب ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ نالیاں بند ہیں ان کی، تو ان کا ایک تو جو بھی یہاں علاج بیان کیا جاتا ہے اس کا آپ اپنے طبیب سے ضرور مشورہ کر کے پھر ہی اس کو شروع کیا کریں
جی۔
تو اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے بھی لکھا ہے گھریلو علاج کتاب میں، تو وہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ لہسن ادرک جیسے یہ دونوں چیزیں لے لیں آپ، اور سیب کا سرکہ اس میں لیا جاتا ہے، تو لہسن کا ایک جیسے لہسن کو پیس لیں، اس کا جوس نکال لیں ایک کپ، اور ایک کپ جو ہے وہ ادرک کا آپ نکال لیں، اور ایک کپ جو ہے وہ آپ لیمو کا عرق نکال لیں، اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکال لیں، اور پھر اس میں ایک کپ جو ہے سیب کا سرکہ ملانا ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہو گئیں تو پھر اس کو آپ اچھی طرح سے جیسے اس کو پکا لیں، تو جب اچھی طرح سے یہ ابال آ جائے اس میں تو اس کو اتار کے چھان کے آپ رکھ لیں، تو اس کو صبح شام ایک ایک چمچ یا دو دو چمچ استعمال کر لیں موقع محل سے، تو پھر انشاءاللہ یہ مفید ہوگا۔ اس میں بیری کا شہد بھی ڈالا جا سکتا ہے
صحیح
اسی انداز میں۔ پتے میں پتھری، عام طور سے پتے کی پتھری کا علاج جو ہے وہ بظاہر جیسے اگر دواؤں کے اعتبار سے تھوڑا سا مشکل سا ہوتا ہے، لمبا علاج ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ پرہیز سے کام چلائیں، پرہیز جتنا کریں گے، چکنائی والی چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مزید ایک علاج اس میں ایک ٹوٹکا ہوتا ہے وہ کافی مفید ہے، انجیر، آپ 2 عدد انجیر لے کر اس کے ٹکڑے کر لیں اور اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ڈال کے رات کو رکھ دیں آپ، صبح اس کو آپ اس میں تقریباً 1/2 لیمو چھڑک لیں، اور پھر اس کو انجیر بھی کھا لیں اور زیتون کا تیل وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی اس کو آپ پی لیں، اگر بچتا ہے تو روٹی وغیرہ پہ لگا کے کھا لیں تو انشاءاللہ یہ مفید ہوگا۔ الرجی کا بتایا تھا، تو الرجی میں بعض اوقات لوگ جو خارش ہوتی ہے اس کو بھی الرجی کہتے ہیں، اور کوئی نزلہ زکام وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے بھی الرجی کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں وضاحت کر دینا اچھی بات ہے۔ تو خشک الرجی تو یہ اس سے مراد تو یہی ہوگا کہ ان کے جسم میں جیسے خارش وغیرہ ہے، تو اس کے لیے پرہیز کیا جائے بڑے کے گوشت وغیرہ سے اور تلی چیزوں سے، پانی زیادہ پیا جائے، فروٹ سبزی کا استعمال زیادہ کیا جائے، اور ساتھ میں عناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بیر ہوتے ہیں، بیر کی طرح گول گول ہوتے ہیں، تو اس کو تقریباً 10-11 دانے رات کو بھگو دیں پانی میں، اور صبح اس کو ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ یا پنیر بوٹی کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے، تو یہ بھی ہم نے پہلے بھی مدنی چینل پہ اس کے بارے میں سنا ہے، اور شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس کے بارے میں بتایا، تو یہ بھی تقریباً 10-11 دانے رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی چھان کر پی لیا جائے، تو انشاءاللہ یہ بھی مفید ہوگا۔ جن کی انگلیاں خراب رہتی ہیں تو وہ بھی عناب والا علاج جو ہے، عناب کی جو جڑی بوٹی بتائی ہے وہ 10-11 دانے بھگو کر صبح اس کا پانی پی لیں تو انشاءاللہ اس میں مفید ہوگا۔ بی پی لو ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ تر کمزوری سے ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ کھانے کے بعد 2-2 انجیر 3 ٹائم استعمال کریں تو انشاءاللہ اس میں مفید ہوگا۔ اور مزید بچی کے حوالے سے تھا کہ ان کی جو ہے وہ کمزور ہے، تو ان کو یا جو بھی کمزور ہیں بڑے ہیں یا بچے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت ہی مفید علاج ہے جو کیلشیم کو بھی بڑھاتا ہے اور انشاءاللہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرے گا۔ وہ کیا ہے کہ آپ اخروٹ لے لیں 100 گرام، اور 100 گرام جو ہے وہ سفید تل لے لیں، یہ کیلشیم کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ناریل پاؤڈر، یہ کوکونٹ جو کھوپرا ہوتا ہے یہ پسا پسایا آتا ہے، اچھی کوالٹی کا آپ لیں، 100 گرام ناریل پاؤڈر، 100 گرام اخروٹ اور 100 گرام سفید تل، ان کو تینوں کو پیس لیں، اور چاہیں تو اس میں آپ مصری یا دیسی جو کھانڈ ہوتی ہے، شکر جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی 100 گرام آپ شامل کر لیں، تو اس کو پیس کے رکھ لیں، صبح شام ایک ایک چمچ دودھ میں ڈال کے لیں، تو انشاءاللہ یہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے، جسمانی کمزوری کے اعتبار سے، دماغی کمزوری کے اعتبار سے، یا جنہیں شوگر ہوتا ہے وہ میٹھا اس میں نہ ڈالیں، وہ بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس میں مفید ہوگا
انشاءاللہ.
اور جنہوں نے کہا تھا کہ بچی کھاتی نہیں ہے تو وہ بھی ان کو انار کا استعمال کروائیں، امرود کھلا سکتے ہیں، پپیتا ان کے لیے مفید ہوگا، اور اگر کچھ ان کو جڑی بوٹی کے اعتبار سے کوئی دوا دینی ہے تو اس میں پودینہ آپ 25 گرام لے لیں، اور انار دانہ 25 گرام، یا خشک انار دانہ مل جاتا ہے 25 گرام یہ لے لیں، اور بقیہ تین چیزیں جو ابھی بیان کر رہا ہوں، کالا نمک، سونف اور زیرہ، یہ 12-12 گرام لے کر اس کو مکس کر کے پیس کے رکھ لیں، تو یہ کھانے سے پہلے بچوں کو تھوڑا تھوڑا آپ چٹا دیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ان کو بھوک وغیرہ بھی کھل جائے گی اور اچھے سے یہ کھا سکیں گے انشاءاللہ. کان کے حوالے سے تھا، کان کے لیے تو مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں، کان کے درد کا ایک آسان سا علاج میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سرسوں کا تیل لیں اور اس کے اندر جو لہسن ہوتا ہے اس کا ایک جوا، ایک پیس یا دو پیس ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے جیسے اس کو کاٹ کے وہ اس کے اندر آپ ڈال کے اس کو پکا لیں، تو جب یہ پک جائے اچھی طرح سے اس میں جل جائے ہلکی آنچ پر، یا جیسے چمچ میں رکھ لیں اور اس کو تھوڑا سا اس کو ہیٹ دیں گے تو یہ خود ہی اس میں جل جائیں گے، تو پھر اس کو جو ہے اپنے وہ کانوں میں ایک دو قطرے ڈال لیں تو انشاءاللہ یہ کانوں کے حوالے سے مفید ہے
انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پاس ایک پیکیج ہے فوڈ اپڈیٹ، آئیے پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں.
صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر ہم فروٹ منڈی میں ہیں اور آج بھی آپ کے لیے انفارمیشن لے کر آئے ہیں فروٹ اپڈیٹ کے حوالے سے. تو آج انشاءاللہ اللہ تبارک بتالا کہ ایک بہت پیاری نعمت کے بارے میں آپ کو ہم نے معلومات دینی ہے، جو گرمیوں کا خاص تحفہ ہے، اور بالخصوص جو کراچی میں رہنے والے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر یہ خصوصیت رکھتا ہے، کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی میں اس کے فائدے ہیں. آج ہم بات کریں گے فالسے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قدرتی کیا کیا فوائد رکھے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کے ریٹس کیا ہیں، اور اس کو کھانے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کا جوس پینے کا کیا فائدہ ہے، اور اگر کوئی اس کے نقصانات ہیں تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو انفارمیشن دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، چلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں منڈی میں اور آپ کو حال احوال دکھاتے ہیں.
کیا بیچ رہے ہیں یہاں پر آپ؟ ماشاء اللہ
جناب، یہ فالسا بیچ رہے ہیں.
اچھا،
یہ سندھ کی سوغات ہے، اللہ کی نعمت ہے گرمیوں کے حساب سے.
جی ابھی یہ فالسا آئے گا، اس کے بعد جامن آ جائے گی.
اچھا، پھر جامن کے بعد مینگو.
جامن کے بعد مینگو آ جائے گا، اس کے بعد زیتون امرود آ جائے گا.
تو یہ ابھی سیزن کے وائز ہوتا ہے یا پورا سال یہی کام فالسے کا کام ہوتا ہے؟
نہیں نہیں، یہ تو سیزن ہوتا ہے، 2 سے 2.5 مہینے کا سیزن.
اچھا، فالسے کا 2 سے 2.5 مہینے کا سیزن ہوتا ہے. تو یہ خاص طور پر سندھ کے اندر ہوتا ہے یا سندھ کے باہر ہوتا ہے؟
پنجاب میں بھی ہوتا ہے، ساؤتھ پنجاب میں بھی ہوتا ہے، لیکن مرکز اس کا سندھ ہے.
سندھ کے خاص طور پر کن علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے؟
پرانے وقتوں میں یہ اپنا مٹیاری اس کا مرکز تھا.
ٹھیک ہے،
مٹیاری، حالہ وغیرہ. ابھی اس کا کوٹڑی، جام شورو، کنڈو آدم اس کا بہت بڑا مرکز ہے، کوٹڑی مرکز ہے، حالہ، سعید آباد اور سیکھاٹ، یہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں اس کے مشہور ہیں فالسے کے حساب سے.
یہ جو جڑا ہلکا مال ہے، جو کالے پن میں یا لال پن میں، یہ 200 سے 210 سے 220 روپے تک ہے.
ٹھیک ہے.
اور یہ جو کالے پن میں اس طرح کا، یہ 250 سے لے کے 240 روپے تک ہے.
یعنی جو بالکل کالا بلیک ہوتا ہے اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ پکا ہوا ہوتا ہے.
یہ جوس والے جو ہے نا زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں. اور یہ جو لال پن میں ہوتا ہے، یہ گرمی کی وجہ سے بعد میں کالا پن ہو جاتا ہے، لیکن صبح کی دکانداری کے لیے زیادہ کالے والا ہے.
یہ جو خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیچنے کے لیے بھی ہوتا ہے یا اس کو باہر بیچتے
ہیں؟ یہ جو باہر بیچتے ہیں نا لوگ.
اچھا، یہ خاص ایسا ہوتا ہے؟
جی جی جی.
یہ کہاں کا ایکسپورٹ ہوتا ہے؟
یہ مڈل ایسٹ میں، گرم علاقوں میں. اندر
جو پودا ہوتا ہے وہ کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے اندازہ؟
یہ تقریباً 2 سال لگ جاتے ہیں. 2-2.5 سال.
2 سال میں پودا تیار ہوتا ہے.
جی.
پھر وہ کتنی دیر تک دیتا ہے پھل؟
پھل تو جب تک اس کو تم خوراک دیتے رہو گے، کھاد دیتے رہو گے، گوڈی کرتے رہو گے، پانی ہوتا رہے گا، تب تک تو انشاءاللہ وہ دیتا ہی رہے گا.
یہ کوالٹی 250 روپے بکی ہے، اچھی کوالٹی ہے، تھوڑا ہلکا ہے، وہ 220 روپے بکا ہے.
صبح جس نے بیچا ہے، جس نے خریدا ہے، تقریباً 240-250 روپے کا صبح پس ٹائم، تقریباً 5 بجے، 5:30-6 بجے. پھر اسے آتے آتے 230 پہ آ گیا، 220 پہ آ گیا، 210 پہ آ گیا، اب جو ہے نا گرا کے 190 روپے بتا رہے ہیں.
جیسے دن دن چڑھتا جائے گا، سورج جلتا جائے گا، تو ریٹ کم ہوتے رہیں گے.
ہاں، چانس ایسا ہے بقایا. اچھا. ہو بھی سکتے ہیں، اگر مال ادھر ادھر زیادہ آگے پیچھے ہو گیا تو پھر نہیں بھی گر سکتے ریٹ.
مال مارکیٹ میں شارٹ ہوگا تو پھر ریٹ صحیح رہے گا.
ہاں، ریٹ صحیح رہے گا. اگر مال جو ہے نا شارٹ ہوگا یا تھوڑا کم ہوگا مال پیچھے سے، तो फिर रेट गिरेगा नहीं।
तो अभी ये टोकरियों का हिसाब होता है या किलो का हिसाब ही देते हैं आप?
नहीं, ये हमारी भाई दुकान का काम है तो हमारा अच्छा। टोकरी का हिसाब है, वो किलो के हिसाब से नहीं बकाया जो है ना, मंडी में किलो के हिसाब से भी देते हैं बहुत सारे लोग।
अच्छा, तो ये टोकरी 13 किलो की है, ये आपने पर्ची डाली?
हाँ, ये 13 किलो
की। पहले से वजन कर लेते हैं आप लोग?
ये वजन कर लेता है।
इसका जूस वगैरह भी बनता है?
हाँ, जूस बनते है, तभी तो कामयाब है, जूस बनते है इसका, अच्छा खासा जूस बनते है।
अच्छा, तो इसके
गर्मी में लोग बड़े शौक से पीते हैं, खास कर कराची वाले बड़े शौक से पीते।
उसका कोई फायदा भी बताएंगे कि खाने से क्या क्या फायदे हासिल होते हैं?
इसका जूस अच्छा जिगर के लिए अच्छा होता है,
वैसे भी गर्मी का मौसम है कराची में,
ठंडा ही ना,
हाँ तो उसके लिए ठंडा होता है। खट्टा भी होता है, गला भी खराब कर देता
है, फालतू खट्टा ही होता है वो। कोई एक आध आने मीठे आते हैं, इसमें खट्टा ही होता है।
अच्छा, चले
फ्रूट ये जो है ये खट्टा ही होता है भाई, मीठा कोई होगा।
ये हमारे लिए नई बात है कि ये फालसा आते खट्टा, हम कहते हैं खट्टा फालसा है, तो ये भाई बता रहे
हैं मीठा बोलते हैं ना, ठंडा मीठा, ये मीठा नहीं होता, खट्टा।
अच्छा, खट्टा मीठा होता है,
ये खट्टा मीठा।
इसको स्टोर भी कर सकती है या रोज के रोज
इसका पल्प, इसका पल्प जो है जूस वाले या जो दूसरी कंपनी है इसका पल्प स्टोर करती है, पल्प बना के इसको।
ठीक है, पल्प का मतलब क्या?
गूदा जो है इसका प्रोसेस करके वो स्टोर कर देते हैं।
ठीक है,
फिर वो मसाला साल चलता रहता है शरबत वगैरह में, जूस वगैरह में।
क्या हिसाब दे रहे हैं?
250 रूपए।
250 रूपए। और आटा कितने में?
ये 230
में आता है। क्या रेट वगैरह इसके बताएंगे कुछ?
तो ये हम होल सेल पे रहते हैं, 200-220 का हम खुद लेते हैं, 250-240 का हम यहाँ पे सेल करते हैं। 100-120 किलो माल बिकता है, तकरीबन 2000-2500 बच जाता है।
फालसा मंडी में 220 रुपए चल रहा है, लेकिन मार्केट में 300 रुपए चल रहा है। 300 रुपए इसलिए चल रहा है क्योंकि इधर किसान है फालसा ज्यादा लेते हैं, उसके बाद ये सोस खाता है, सोस खाने की वजह से उधर पानी भी छोड़ता है, उसके बाद इसका वजन कम हो जाता है, वजन कम होने की वजह से उधर 300 रुपए बिकता है, फिर इसकी एवरेज बराबर होती है, 240 रुपए की आती है,
इसलिए यहाँ उसके रेट में फर्क होता है।
का फर्क होता है क्योंकि इधर से आप चेक कर रहे हैं कि इधर आप 220 रुपए का ले रहे हैं, तो उधर 300 बेचेंगे तो 240 रुपए के एवरेज इसलिए आते हैं।
ये भी इन्होंने अच्छी और मालूमाती चीज दी आपको कि जो ठेले वाले बेचारे होते हैं उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए कि मार्केट में मंडी में तो ये रेट चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, वो अपनी जगह सही है और मंडी वाले अपनी जगह सही है, ये अपने हिसाब से इनका होलसेल का होता है। ठीक है, और उन्होंने बेचारों ने अपने हिसाब से बेचना होता है, थोड़े थोड़े में क्या होता है वो कम हो जाता है, धूप पड़ती है गर्मी की वजह से, उसका जो पानी होता है जो रस होता है वो कम हो जाता है, तो वो वेट भी कम हो जाता है, तो उसको बराबर करने के लिए फिर रेट उनके ज्यादा हो जाते हैं। चले मदी चैनल के नाज़रीन, ये आपने कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे आपको देने की कोशिश की है, अब मजीद भी इंशाल्लाह इसी तरह की मालूमात आपको मिलती रहेगी। लेकिन फालसे के हवाले से एक जरूरी बात आपको बतानी ये है कि कोई भी मशरूब हो चाहे वो फालसे का है चाहे किसी का भी है, ज्यादा ठंडा मत पिए कि वो आपके गले को नुकसान दे सकता है। इसी तरह जो है वो ज्यादा मिकदार में ना खाएं, ज्यादा मिकदार में इसका शरबत ना पिए, वो भी आपको नुकसान दे सकता है, गला आपका खराब हो सकता है। बहरहाल इसके फायदे हैं, गर्मी का मौसम है, अल्लाह ताला की बहुत अजीम और बड़ी नेमत है ये, इसको खाएं, शुक्र अदा करें, इसका जूस पिएं, अल्लाह हमें इससे फायदा हासिल करें, अपना शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। बढ़ते हैं अब शाह साहब की तरफ, देखते हैं वो आपको क्या बताते हैं।
अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। हमारे आतिफ भाई माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं जी, सेगमेंट तैयार करते हैं, कोशिशें करते हैं, माशाल्लाह मंडी में जाना और फिर जो ठैये हैं ठेले हैं इनके पास जाना, इनसे बातचीत करना, पूरा एक पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के लिए एक मालूमाती पैकेज ये रिकॉर्ड किया जाता है। अल्लाह पाक इनकी मेहनत भी कबूल फरमाए, बरकतें अता फरमाए। खलील भाई फालसा हमारे सामने भी तशरीफ ला चुका है और क्या फरमाएंगे फालसे के हवाले से, मजीद कुछ आप इसके इस्तेमाल से क्या क्या फ़वाद हो सकते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल से क्या नुकसान भी हो सकते हैं?
कोई भी चीज़ है उसको लिमिट में ही खाना होता है।
अच्छा,
तो भले वो मुफ्त में मिले, तोहफे में मिले या अपने पैसों से हो,
ठीक हो गया।
ठीक है, तो इससे इंशाल्लाह जो है बंदा सेहतमंद रहेगा, भले कोई भी चीज़ हो।
सही है,
हद में खानी होती है, बाकी रहेगा फालसे के फवाद के एतबार से।
मुस्कुरा क्यों रहे आप?
मतली जैसे गर्मी है ना, आजकल बादलों को मतली रहती है, गर्मी की वजह से मतली कै उल्टी वाली कैफियत या बादलों के पेशाब में जलन हो जाती है, तो वो लोग जो है फालसे को इस्तेमाल कर लें और कोशिश करें कि जो मीठे दाने हैं वही इसके इस्तेमाल करें, बादलों का जो खट्टे दाने हैं तो वो गले को पकड़ लेते हैं तो फिर गले में तकलीफ हो सकती है। बाकी कई एक चीज़ें तो उन्होंने बता दी हैं, गर्मी की वजह से बादलों को मोशन हो जाते हैं और गर्मी के बुखार में भी इंशाल्लाह ये मुफीद होगा, बस ये है कि इसको धोकर अच्छी तरह से साफ करके इस्तेमाल किया जाए।
शरबत इसका जूस भी बनाया जाता है?
जूस बनाया जाता है इसको, जैसे इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके इसको छान लेते हैं, इसकी जो गुठलियाँ हैं वो अलग हो जाती हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मुफीद है, और अगर इसका शरबत बनाना होता है तो वो भी बाद लोग जैसे इसको बना लेते हैं इसी तरह से, इसको इसी पानी में जो जैसे मिसाल है एक पाव फालसा है, 2 गिलास पानी डाल के आपने इसको उबाल लिया
जी,
या ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद इस पानी को आप उबाल लें।
صحیح
تھوڑا سا ابال لیں تھوڑی چینی اس میں ڈال دیں تو پھر یوں بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا آخر میں یہ ارشاد فرما دیں کہ جو ویسے ہی کھایا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے یہ گٹھلی کے ساتھ استعمال کیا جائے گا یا اگر گٹھلی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو کیا اس کی کوئی افادیت وغیرہ ہے فائدہ ہے؟
گٹھلی کے کوئی فائدے اس کے پڑے تو نہیں ہیں مگر یہ کہ گٹھلی کے بغیر استعمال کریں تو اچھا ہے. اس کو اچھی طرح سے چبا لیں اس میں دانتوں کی ورزش بھی ہو جاتی ہے یہ بھی ایک فائدہ حاصل ہوگا. پھر یہ کہ وہ
گٹھلی کے ساتھ زیادہ اچھی نہیں ہوگی ورزش
جی اس کو جیسے چبا لیں اچھی طرح اور پھر اس کے اگر ہو سکے تو وہ نکال دیں کیونکہ ہر کسی کا میدا بعد اوقات ہر کسی کا میدا مضبوط نہیں ہوتا تو وہ اگر اس کو نکال دیں گے تو میرے خیال سے مفید ہوگا کیونکہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہر کسی کا میدا نہیں ہوتا اور جو ممکن ہے اس کو نکال دینا چاہیے.
چلے میرے لیے یہ فرسٹ ٹائم انکشاف یوں بھی تھا کہ اسے یوں بھی کھایا جاتا ہے کھا سکتے ہیں. بہر اللہ تعالیٰ
چیزوں کے بیج ہوتے ہیں نا نقصان کرتے ہیں جیسے سنا مکی ایک جڑی بوٹی ہے وہ تنکو سمیت کھائیں گے پیٹ میں درد ہوگا. منقہ ہے منقہ بہت اچھی چیز ہے اس کے فضائل ہیں حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے مگر اگر اس کے انداز یہ ہے کہ بیج سمیت کھائیں گے تو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے. اسی طرح سے بعضوں کو جن کا میدا نازک ہوگا وہ ہضم نہیں کر پائیں گے پھر درد ہوگا پھر وہ پھر پیٹ درد کی دوا لینے جانا ہوگا.
اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت یونس علیہ السلام رہا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک حضرت یونس علیہ السلام کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے. دوران پروگرام اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہوئی اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. اللہ پاک ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف. جی
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک واسطہ رسول ورا رسول ورا کا حضرت احمد رضا کا واسطہ رسول ورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد شیعہ کا رخ بدل دو بلا کا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا تیرے در کی حاضری کو تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں انہیں کو شاہ جلد تم کو لانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا چھوٹا صدق ہم بدوں کو بھی کو نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیہ. کھلے آنکھ صلی